बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने जुटलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का अहतमाम करता है जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए, सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं पास सैयद और साथियों का सलाम कबूल करना। अजीज हमीन अभी अब तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू का दुमा समाप्त फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी, जो सूरह वल्लैल की आयत नंबर 12 से लेकर आखिर तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے آرکائیو میں موجود پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر آپ سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہم اپنی رات کی نشریات کا اختتام کریں گے۔ عزیز سامعین، اس سے پہلے کہ آپ عالمی خبریں سنیں، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر جہاں دوسرے پروگرام ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام سنے اور ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، وہاں پہ ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahartv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اشرف فاجر کی آمد کے موقع پر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کی سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور عراق کی شیعہ جماعتوں کی متحدہ کوآرڈینیشن فریم ورک نے شیعہ جماعتوں اور صدر تھڑے کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ علی سیستانی سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اشرف فاجر اور اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی آمد کے موقع پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور ان کے غیر معمولی کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر پیر کی صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر پر حاضر ہو کر وہاں نماز ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی مزار کے علاوہ شہدائے انقلاب کے مزار پر بھی حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد ازاں آپ آیت اللہ بہشتی، شہید محمد علی رجائی اور شہید جواد باہنر اور دیگر شہدائے انقلاب کی قبروں پر گئے اور شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی قابل فخر کامیابی کے 43ویں سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات اشرف فجر کا آغاز کل 1 فروری بروز منگل سے ہو رہا ہے۔ 43 سال قبل 1 فروری کو اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ایران واپس تشریف لائے اور قوم نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا۔ امام خمینی کی وطن واپسی کے محض 10 روز بعد ایران کا عظیم اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اسی مناسبت سے ایران میں ہر سال ان ایام میں اشرف فجر کے نام سے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی 10 روزہ تقریبات منائی جاتی ہیں۔ اس درمیان عشر فجر کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین سید نظام الدین موسوی نے کہا ہے کہ عشر فجر کی تقریبات کرونا پروٹوکول کی پاسداری کرتے ہوئے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائیں گی۔ انہوں نے پیر کے روز ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ اس سال عشر فجر کی قومی تقریبات منگل کے روز اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی کے حرم مطہر میں صبح 9 بجے شروع ہوں گی اور تقریبات کا سلسلہ 11 فروری تک جاری رہے گا۔ عشر فجر کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین سید نظام الدین موسوی نے کہا کہ پورے اسلامی جمہوری ایران کے اسکولوں میں جشن انقلاب کی گھنٹی بجائی جائے گی اور اسکولی بچوں کی جانب سے جشن کے مختلف پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے منائے جانے والے اس سال جشن کا محور امید و وحدت رہے گا۔ ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے پیر کو ہندوستانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کے مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اپنے دورہ ہندوستان کے موقع پر افغانستان کے حالات سمیت باہمی مسائل، علاقے کے حالات اور ویانا مذاکرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پیر کو ہندوستانی وزیر خارجہ کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ وہ پہلی فرصت میں نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر نے ایران کے وزیر خارجہ کے ٹیلی فونی رابطے کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دورہ ہندوستان کا خیر مقدم کیا۔ جے شنکر نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ وہ کرونا وائرس کے شکار ہو گئے ہیں اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان ہندوستان کے دورے پر روانہ ہونے والے تھے لیکن ہندوستانی وزیر خارجہ کے کرونا میں مبتلا ہونے کی بنا پر ان کا دورہ ملتوی ہو گیا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ امریکیوں کو ایرانی سمندری حدود میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے شمالی ایران میں واقع علاقے سیاہ کل میں شہداء کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام سے اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کے غیور جوانوں نے اپنے ملک کی عزت و دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر اسلام کے مجاہد جانباز سمندر میں امریکیوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ ایرانی شہداء کی جرت و بہادری کی بدولت ہے کہ جن سے ایرانی قوم کو ایسا جذبہ ملا ہے۔ انہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کے شہداء سے سبق لیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خداوند عالم کی مدد و نصرت سے اسلام کے جانبازوں نے خلیج فارس میں امریکیوں کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا اور امریکہ کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی میں ایران و پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے افغانستان کے بارے میں سلامتی کونسل کے تشکیل پانے والے اجلاس سے اپنے خطاب میں افغانستان کی مدد کے بارے میں دنیا کے مختلف ملکوں کو متوجہ کراتے ہوئے کہا ہے کہ 10,00,000 افغان شہریوں اور پناہ گزینوں سے متعلق ایران و پاکستان کی دریا دلی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے عالمی برادری کی جانب سے ایران و پاکستان جیسا رویہ اختیار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بحرانی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ایک نئے مشن کے آغاز کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان کی نصف سے زائد آبادی کو بھوک اور قحط کا سامنا ہے کہا کہ افغانستان گزشتہ 2 عشروں سے بدترین دور سے گزر رہا ہے اور اس ملک کے 90,00,000 شہری انتہائی بری حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ واضح رہے افغانستان میں گزشتہ 15 اگست کو اس ملک سے صدر اشرف غنی کے فرار کے بعد طالبان نے اس ملک کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ غاصب سنی حکومت اپنی بقا قتل و تشدد اور جہریت و دہشت گردی میں ہی دیکھتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کے روز ہفتہ وار پریس بریفنگ میں غاصب سنی حکومت کے صدر کے حالیہ دورہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں کہا کہ غاصب سنی حکومت ایک فتنہ پرور اور بحران پیدا کرنے والی حکومت ہے اور وہ نسل پرستی کی اپنی پالیسی کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ظالمانہ اور جارحانہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غازی حسین حکومت ایک جعلی اور غیر قانونی حکومت ہے، اس جعلی حکومت کو عالمی برادری کے لیے باعث شرم قرار دیا، جو اپنے بحرانوں کو علاقے کے دیگر ملکوں میں منتقل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازی حسین حکومت کے جس کی ماہیت جارحیت و قتل و غارت گری پر استوار ہے، پورے علاقے کو اپنے فتنے کی آگ کی لپیٹ میں لے لے گی، اس لیے اس کی جارحیت کا سد باب کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات میں آنے والے عارضی وقفے کے بارے میں کہا کہ ویانا مذاکرات میں گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران خاصی پیش رفت ہوئی ہے اور زیر بحث مسائل میں کچھ نکات ایسے ہیں جن میں اچھی اور تیز رفتار پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مقابل فریق، خاص طور سے امریکہ، ایران کے برحق مطالبات کو تسلیم کرتا ہے اور ایٹمی معاہدے سے بڑھ کر ایران سے مطالبہ نہیں کرتا، تو پائیدار اور اچھے سمجھوتے کا حصول ممکن ہے۔ پاکستان کی سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا اور کہا کہ موجودہ صورتحال میں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہ سکتے۔ یوسف رضا گیلانی نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ سینٹ میں اسٹیٹ بینک بل پاس ہونے کے بعد دیا ہے۔ انہوں نے سینٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا رول غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے چیئرمین سینٹ پر الزام لگایا کہ وہ حکومت کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ کے بارے میں جو ایجنڈا دیا گیا تھا اس میں نہیں لکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک بل پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب جماعت اسلامی پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد کا بھی کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے اسٹیٹ بینک ترمیمی ایکٹ کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو فروخت کر دیا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کا اجلاس صدر رام ناتھ کووند کی تقریر سے شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے صدر نے مودی حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ لوگ تبدیلی اور ٹیکنالوجی کو تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ملک میں ڈیجیٹل لین دین میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں میں ٹیکنالوجی کی طرف رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کرونا بحران میں حکومت کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران ملک کی صلاحیت اور توانائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کرونا سے نمٹنے کے تعلق سے حکومتی کارکردگی کی تعریف صدر ہند نے ایک ایسے وقت کی ہے کہ جب کرونا کی دوسری لہر میں پیدا ہونے والے شدید بحران میں حکومت بے بس اور لاچار نظر آئی تھی اور آکسیجن کی شدید قلت کے باعث بڑی تعداد میں اموات ہوئی تھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بجٹ اجلاس بھی پچھلے اجلاسوں کی طرح ہنگامہ خیز ہوگا، کیونکہ حزب اختلاف نے اس سیشن میں پیگاسس معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے ملک میں کرونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے سیاسی جلسوں میں 1000 افراد کی شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے کرونا وبا کے دوران آئندہ ریاستی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ نئی گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کے لیے 10 کی جگہ 20 آدمی شرکت کر سکتے ہیں، جبکہ کھلے میدان میں انتخابی جلسوں میں 1000 افراد شریک ہو سکیں گے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے انتخابی جلسوں پر 31 جنوری تک پابندی لگا دی تھی۔ البتہ روڈ شو اور عام انتخابی ریلیوں پر 11 فروری تک پابندی برقرار رہے گی۔ ہندوستان کی 5 ریاستوں میں جملہ UP میں 10 فروری سے 7 مارچ تک مختلف مرحلوں میں پولنگ ہوگی، جبکہ 10 مارچ کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ عراق کی شیعہ جماعتوں کی متحدہ کوارڈینیشن فریم ورک نے شیعہ جماعتوں اور صدر دھڑے کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ عراق کی شیعہ جماعتوں کے متحدہ کوارڈینیشن فریم ورک کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی سے متحدہ شیعہ جماعتوں اور صدر دھڑے کے درمیان اختلافات ختم کرانے کے لیے مداخلت کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس ذریعے نے حکومت میں شمولیت کے بارے میں دونوں فریقوں کے درمیان ملاقات کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب آیت اللہ سید علی سیستانی کے قریبی ذریعے نے اعلان کیا کہ اس سلسلے میں ابھی مرجع تقلید کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، تاہم ان کی جانب سے سہولت کاری کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ عراق میں صدر دھڑے کے رہنما مقتدیٰ صدر، حکومت قانون اتحاد کے رہنما نوری مالکی کی شمولیت سے مخلوط حکومت بنائے جانے کے خلاف ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ افغانستان کے صوبے پنشیر کے ضلع درہ کی کمشنری کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق صوبے پنشیر کے مقامی ذرائع نے بتایا کہ صوبے کے درہ ضلع کی کمشنری کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ گزشتہ روز صوبے پنشیر کے سیکیورٹی کمانڈر عبد المجید خراسانی کی گاڑی کو اسی صوبے کے رخا ضلع میں حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم اس حملے میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، کلیاں میرے معبود کھل جائے، تمناؤں کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائیں الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے
عزیز سامعین ابھی اپنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم۔ پروگرام اسلام ٹائم کے بعد ہم دعائے امام زمانہ نشر کریں گے جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے پروردگار عالم کی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب علماء کرام اور فلاسفہ حضرات نے تعین کیے ہیں اس پر گفتگو کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی توحید جو ہے اس کا اقرار ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے، اور توحید کے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کو چار مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے اور توحید عبادی ہے۔ ان تمام کی تفصیل پچھلے پروگراموں میں گزر چکی ہے۔ اب علماء کرام پروردگار عالم کی ذات کے لیے کچھ صفات کے قائل ہیں۔ صفات کا مجموعہ دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے، ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور دوسری صفات سلبیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ وہ ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور جن کا ہونا ضروری ہے، اور صفات سلبیہ ایسی صفات ہیں کہ جن کا ہونا پروردگار عالم کی ذات میں محال ہے۔ آج کے پروگرام میں پہلا حصہ صفات ثبوتیہ پر مشتمل ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی کون کون سی صفات ہیں صفات ثبوتیہ اور ان پر عقیدہ رکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ ملاحظہ کیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریۂ کائنات کا پہلا اور بنیادی نظریہ و عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید میں دو باتیں شامل ہیں، ایک یہ کہ خدا یعنی خالق کائنات وجود رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق و مالک ایک اور فقط ایک ہے۔ اسلام ان ساری باتوں کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ انسان عقل کی روح سے اور حقائق کو مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان نظریات کو قبول کرے۔ توحید کے عقیدے میں ہی اسلام اپنے امتیازات دیگر ادیان و مکاتب فکر کی نسبت ثابت اور ظاہر و واضح کر دیتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے عقل کی روح سے کہ خالق کائنات وجود رکھتا ہے، تو اس سے خود بخود وہ نظریات جو الہادی نظریات کہلاتے ہیں یا مادہ پرستانہ افکار کہلاتے ہیں، ان سب پر خط بطلان کھنچ جاتا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے توحید میں کہ خدا اور خالق کائنات ایک ہے، تو وہ ادیان و مذاہب بھی خط بطلان کی طرف چلے جاتے ہیں، جو خدا کو ایک سے زیادہ مانتے ہیں، جو دو خداؤں کے قائل ہیں، یا جو تین خداؤں کے قائل ہیں، یا وہ جو تین سے زیادہ اور دسیوں خداؤں کے قائل ہیں۔ لہذا اسلامی نظریات کا سب سے اہم اور بنیادی نظریہ توحید ہے۔ سب سے پہلا نظریہ جو اسلام کو دیگر ادیان و مکاتب سے جدا کر کے اسلام کی امتیازی خصوصیت دکھاتا ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں جو ہم ابتدائی مرحلے کو دیکھتے ہوئے مختصراً بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مراتب توحید یا توحید کے درجات، توحید یعنی اللہ کو ماننا، تو ماننے کے مختلف درجات ہیں جو بیان ہوا کہ پہلا درجہ توحید یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی مثل و مانند کوئی ہے، نہ اللہ کوئی جز رکھتا ہے تاکہ وہ مرکب ہو، اللہ مرکب بھی نہیں ہے، اللہ ایک اور فقط ایک ہے۔ یہ عقیدہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ کہ اللہ کو صفات میں بھی ایک مانا جائے، کہ اللہ کی تمام صفات اللہ سے جدا نہیں ہیں اور وہ صفات ایک دوسرے سے بھی جدا نہیں ہیں۔ بیان کرنے میں اگرچہ صفات جدا جدا بیان ہوتی ہیں مقام بیان پر، لیکن مقام وجود پر تمام صفات ذات کے ساتھ یکجا اور ایک حیثیت کے ساتھ موجود ہیں، جدا جدا نہیں ہیں۔ اور توحید کا تیسرا درجہ یہ کہ خدا اپنے افعال انجام دینے میں بھی ایک اور فقط ایک ہے۔ اور توحید کا چوتھا درجہ یہ کہ انسان یہ ادراک کرے اور یہ تسلیم کرے کہ عبادت و بندگی کے لائق فقط اور فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی چیز بھی بندگی و پرستش کے لائق نہیں۔ یہ توحید کے درجات، یعنی اللہ کی وحدانیت، ان چار مرحلوں اور ان چار درجات کے ذریعے ثابت اور واضح ہوتی ہے۔ اور جب یہ چار مرحلے انسان تسلیم کر لیتا ہے دلائل کی روح سے، تو انسان ایک کامل موحد کہلاتا ہے۔ توحید قبول کر لینے کے بعد اللہ کی صفات کی بحث شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، چونکہ اللہ خالق کائنات ہے ما سوا اللہ، جو چیز بھی موجود ہے اس کے سارے کمالات، اس کی ساری خصوصیات، اس کی ساری خوبیاں اللہ ہی نے اس کو دی ہیں، اللہ ان سب کا مالک ہے، اور اللہ تمام کمالات، تمام خوبیاں اور تمام صفات رکھتا ہے. اس کی صفات، اس کے کمالات لامحدود ہیں، ان لمیٹڈ ہیں. لیکن اللہ کو بہتر پہچاننے کے لیے اور اللہ سے ایک بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا زیادہ بہتر ہے. گرچہ ہم اللہ کی تمام صفات کو اور اللہ کی صفات کو اس اپنی حقیقی حیثیت کے ساتھ ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ انسان محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے. ایک محدود شے لامحدود شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے. ہم اللہ کی تمام صفات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، چونکہ ہم محدود ہیں. اور علم یعنی کسی چیز پر احاطہ کرنا. علم جب انسان کسی چیز پر علمی اور آگاہانہ احاطہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم کہلاتا ہے. محدود شے کبھی بھی لامحدود شے پر آگاہی کے لحاظ سے احاطہ اور تسلط پیدا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے، محال ہے. لہذا ہم انسان اللہ کی تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، ناممکن ہے. لیکن ہم اپنی حد تک، اپنی معلومات کی حد تک، اپنی عقل و فہم کی حد تک بعض صفات کو سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کا جو تعارف اور اللہ کی شناخت انہی صفات کے ذریعے ہوتی ہے، اور ان صفات کا جاننا عقیدہ توحید کو کامل کرنے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے. لہذا اللہ کی بعض اہم صفات جیسے اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی زندگی، حیات، اختیار اور ارادہ، محبت اور ان جیسی بعض دیگر صفات جیسے حکمت اور اللہ کی عدالت وغیرہ ہیں، ان سے آشنائی نہایت ضروری اور لازمی ہے تاکہ اسلام کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد ملے اور انسانی زندگی بھی درست طور پر باہدف اور بامانہ ہو. لہذا اللہ کی صفات کی طرف بھی ہم آئندہ چند لیکچرز میں روشنی ڈالیں گے تاکہ اللہ کی صفات کو سمجھ کر ہم بہتر اسلام سمجھ سکیں.
جی ناظرین، پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کے حوالے سے، جنہیں صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، یعنی پروردگار عالم کی ذات میں ان صفات کا ہونا ضروری ہے جن کی گفتگو جاری ہے، اور یہ صفات پروردگار عالم کی ذات سے الگ نہیں ہے، جیسے پروردگار عالم کا علم اس کی ذات سے الگ نہیں، اس کی قدرت اس کی ذات کا حصہ ہے، اسی طرح پروردگار عالم کا ارادہ و عزم اس کی ذات کا حصہ ہے اور اس کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا. آئیے اس بارے میں مزید گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی، کہ اور کون کون سی صفات ہیں جو صفات ثبوتیہ ہیں اور ان کا عقیدہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے.
عقیدہ توحید اسلامی نظریات اور اعتقادات میں بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا خالق موجود ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ خالق یعنی اللہ ایک اور فقط ایک ہے. عقیدہ توحید کے اس کے بعد کچھ مراحل اور مراتب ہیں، چونکہ اللہ کو ایک ماننا مختلف درجات میں مکمل ہوتا ہے، جس کی بیسیں گزشتہ لیکچرز میں گزر چکی۔ اور بات یہاں پر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ لامحدود صفات و کمالات کا مالک ہے۔ کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان مخلوقات میں، ان بے شمار مخلوقات میں جتنی بھی خوبیاں، کمالات اور صفات موجود ہیں، ان سب کا مالک خدا ہے۔ خدا کی صفات لامحدود ہیں۔ انسان ان تمام صفات کو ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، چونکہ انسان محدود ہے اور وہ صفات لامحدود ہیں۔ لیکن اللہ سے بہتر آشنائی کے لیے، چونکہ اللہ خالق ہے اور خالق کا انسان کے ساتھ ایک مسلسل تعلق ہے، تو اس لیے اللہ کا بہتر تعارف ہونے کے لیے بعض صفات کو جاننا ضروری ہے، گرچہ ہم ان صفات کو بھی ان کی لامحدود حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اپنی عقل و فہم کی حد تک ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ان صفات سے آشنا ہونا ضروری اور نہایت مفید ہے۔ اللہ میں بے شمار صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ میں کوئی بھی نقص، عیب اور محدودیت نہیں پائی جاتی، چونکہ نقص اور محدودیت کا موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ شے لامحدود نہیں ہے۔ چونکہ جب نقص ہوگا، جب عیب ہوگا، یعنی کوئی چیز، کوئی کوالٹی ہے جو اس میں نہیں ہے، تبھی تو وہ نقص کہلاتا ہے۔ کسی کوالٹی کا نہ ہونا نقص کہلاتا ہے، کسی خوبی کا نہ ہونا عیب کہلاتا ہے، کسی کمال کا نہ ہونا محدودیت کہلاتا ہے۔ تو اگر خدا میں، اللہ میں کوئی نقص و عیب اور محدودیت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لامحدود نہیں ہے، اور جب لامحدود نہ ہو تو وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ عقل کہتی ہے خدا لازمی لامحدود ہیں۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی ذات میں تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام کمالات لامحدود حد میں موجود ہیں، اور خدا کی ذات میں کوئی بھی نقص، کوئی بھی عیب اور کوئی بھی محدودیت موجود نہیں۔ ان دو باتوں کو دو اصطلاحات دی گئی ہیں۔ خدا کے اندر تمام خوبیوں کی موجودگی کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، یعنی وہ ساری اچھی صفات، وہ سارے کمالات جو خدا کی ذات میں موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جو ثابت ہیں، اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ اور وہ سارے نقائص، وہ سارے عیوب اور وہ ساری محدودیتیں جو اللہ میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ، یعنی وہ صفات جو خدا کی ذات سے سلب ہیں، جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اس لحاظ سے علماء، اسلامی علماء، اللہ کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض صفات کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ، اور بعض صفات کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے صفات جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، ثابت ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ اور وہ سارے عیوب، وہ سارے نقائص، وہ ساری محدودیتیں جو اللہ کی ذات میں موجود نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیاں بے شمار ہیں خدا کی، چونکہ خدا کے کمالات بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ صفات کو علماء بیان کرتے ہیں، کچھ اہم صفات کو بیان کرتے ہیں کہ ان صفات کا جاننا ضروری اور نہایت مفید ہے. کچھ صفات کو، یعنی اسلامی اعتقادات کی کتابوں میں صفات ثبوتیہ کے ذمن میں کچھ صفات آتی ہیں، لیکن ان سے مراد یہ نہیں کہ فقط یہی صفات اللہ میں موجود ہیں، نہ، وہ فقط اشارتاً اور تعارفی مرحلے کے لیے، وگرنہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں. اور اسی طرح کچھ صفات کو صفات سلبیہ کے عنوان سے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط یہی چند عیب اللہ میں نہیں ہے، نہ، جو بھی صفت عیب کو دکھائے، جو بھی صفت سلب اور نقص و عیب کو، محدودیت کو دکھائے، وہ ہر صفت اللہ میں موجود نہیں ہے، ویسی کوئی بھی صفت اللہ میں موجود نہیں. لہذا اللہ کے ثبوتی صفات بے شمار ہیں اور اللہ کے سلبی صفات بھی بے شمار ہیں. لیکن تعارف کے لیے چند صفات کو بیان کیا جاتا ہے صفات ثبوتیہ کے ذمن میں، کچھ صفات بیان ہوتی ہیں، کچھ اہم ترین صفات، اور اسی طرح صفات سلبیہ کے ذہن میں بھی کچھ اہم صفات بیان ہوتی ہیں، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ نقائص اللہ کے اندر موجود نہیں ہیں. پس صفات ثبوتیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صفات کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، اسلام میں ان کی خاص اہمیت ہے. ان میں سے ایک اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم ایک ثبوتی صفت ہے، یعنی اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ نادان نہیں ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اور اللہ لامحدود علم رکھتا ہے. اللہ کی کوئی بھی صفت محدود نہیں، اللہ کا علم بھی محدود نہیں، اللہ لامحدود علم رکھتا ہے. اللہ اشیاء کو خلق کرنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اشیاء کو خلق کرنے کے بعد بھی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے. اس کا علم مخلوق ہونے کے تابع نہیں، بلکہ خلق ہونے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے، پوری مکمل جزئیات کے ساتھ اس شے کے بارے میں علم رکھتا ہے، گرچہ ابھی تک وہ شے خلق نہیں ہوئی، اور جب خلق ہو جائے تب بھی علم رکھتا ہے، اور خلق کر کے جا اگر ختم بھی ہو جائے تب بھی ان کے بارے میں خدا علم رکھتا ہے. خدا کا علم لامحدود ہے. اللہ کی دوسری ثبوتی صفت جو اللہ میں، وہ کمال جو اللہ میں پایا جاتا ہے جسے صفت ثبوتی کہتے ہیں، وہ قدرت ہے. اللہ قادر ہے، اللہ کے پاس لامحدود طاقت اور قدرت ہے، وہ ہر کام ہر شے پر قادر ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ وہ قادر بھی ہے. پہلی صفت یعنی عالم، دوسری صفت قادر. تیسری صفت جو ثبوتی صفت کے ضمن میں بیان ہوتی ہے، وہ اللہ کی حیات ہے. اللہ زندگی بھی رکھتا ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کوئی مردہ شے نہیں ہے. جو چیز بھی علم رکھتی ہو اور طاقت رکھتی ہو، اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی شے انجام دے سکے، اسے وہ ضرور زندہ بھی ہوتی ہے. اللہ زندہ ہے. صفت ثبوتی میں چوتھی صفت جو اہم صفت ہے، وہ اللہ کا ارادہ و اختیار ہے. اللہ صاحب ارادہ و اختیار ہے. کوئی بھی شے اللہ کو کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہستی، کیونکہ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے نہ اس کی مثل و مانند کوئی چیز ہے جو اسے مجبور کر سکے. اللہ اپنے کاموں میں مکمل طور پر صاحب ارادہ و اختیار ہے، اپنی مرضی سے افعال انجام دیتا ہے. یہ چوتھی صفت جو صفات ثبوتیہ میں بیان ہوتی ہے. یہ چند اہم صفات ہیں، وگرنہ اللہ کی ثبوتی صفات، اللہ کی کمالات بے شمار ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین, پروردگار عالم کی صفات ثبوتیہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. صفات ثبوتیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صفات جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود ہیں اور اس کی ذات کا حصہ ہیں اور عین ذات ہیں. اگلے پروگرام میں ہم پروردگار عالم کی صفات سلبیہ کے بارے میں بات کریں گے, یعنی وہ صفات کے جو پروردگار عالم کی ذات میں موجود نہیں ہیں اور ان کا ہونا اس کی ذات میں محال ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، یا ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین. Thank you.